لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعت مناي ووعاه قلبي وأبصره عيناي في أتكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل المرء أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكب بها دما ولا يعبد بها شلابا فإن أحد ترقص بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهاره ثم عادت فرمتها اليوم فرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيد عاسيا ولا فارا بلبن ولا فارا بقربة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترجمة الباب جو قائم کیا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں علم کی مجلس میں، دین کی مجلس میں، حدیث کی مجلس میں، ان کو چاہیے کہ جو دین اور علم اور حدیث حاصل کیا وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دے رہے. پھر ترجمۃ الباب کا مقصد بتلایا گیا تھا کہ قرآن کی آیت کے ساتھ تبلیغ اور اشاعت خاص نہیں ہے، جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، حدیث، سنت، اس کی بھی تبلیغ اور اشاعت کرنی چاہیے. کسی جگہ خلاف شرع کام ہو رہا ہو تو دین کی بات پہنچا دو، چاہے کوئی تمہیں سوال کرے یا نہ کرے. تعلیم اور تبلیغ کی اہمیت بھی ہے اور دین امانت ہے، تبلیغ نہ کرے تو خیانت ہے. یہ سب ترجمۃ الباب کے مقاصد تھے. اب امام علی مقام روایت لائے ہیں. یہ روایت ایک خاص واقعے کا پس منظر ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کی طرف سے بھی بیعت لینے کا سلسلہ جاری کروایا تھا. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید بادشاہ بنا ہے تو کچھ لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا. چونکہ جلیل القدر صحابہ میں سے بعض حضرات اس وقت تک زندہ تھے تو انہوں نے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی. ان بیعت نہ کرنے والوں میں ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو حضرت حسین کا انجام ہوا، واقعہ کربلا پیش آیا وغیرہ، وہ سب تفصیلات ہم جانتے ہیں. دوسرے ایک بزرگ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی وہ تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. بہت کوشش کی لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی. واقعہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر یزید بادشاہ بن جاوے، امیر بن جاوے، یہ معاملہ مناسب بھی نہیں تھا. اور یزید کے جو حالات اس وقت سامنے آئے تھے اس کی وجہ سے ان صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور بھی صحابہ تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ چلے گئے مدینہ سے کہ یہاں مدینہ میں رہیں گے تو یزید کے ہاتھ پر زبردستی کوئی بیعت کرواوے. مکہ المکرمہ چلے گئے اور مکہ جا کر کے انہوں نے اپنی بیعت شروع کر دی. یعنی مکہ میں انہوں نے اپنی امارت اپنی خلافت قائم کر دی اور اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ کے گورنر بن گئے. یزید کو اطلاع ہوئی کہ اس طریقے سے ہوا تو یزید نے مختلف جگہوں کے گورنروں کو حکم جاری کیا کہ تم لوگ اپنے یہاں سے لشکر روانہ کرو، مکہ پر حملہ کرو، حضرت عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کرو اور ان کو گرفتار کرو، میری بیعت پر مجبور کرو، اگر وہ بیعت نہ ہوئے تو ان کو قتل کر دو. یہ سب حکم نامے یزید نے جاری کی. اسی زمانے میں یزید نے مدینہ کے گورنر وہ عمر ابن سعید اس کو بھی ایک حکم جاری کیا کہ تو بھی مدینہ سے ایک لشکر روانہ کر اور یہ لشکر جا کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کرے، ان کو میری بیعت کرانے پر مجبور کرے، نہ بیعت کرے تو قتل کر دے. تو جب یزید کا حکم نامہ مدینہ کے گورنر عمر ابن سعید ابن العاص ابن امیہ کے نام پر آیا تو اس نے مدینہ سے مختلف لشکری ٹکڑیاں مکہ المکرمہ حملے کے لیے بھیجنے کی شروعات کی. اس نے لشکر تیار کیے مکہ المکرمہ حملے کے لیے جانے کے وقت پر. اس وقت کا یہ واقعہ ہے، حضرت ابو شریح یہ ایک صحابی ہیں، خویلد ابن عمر ان کا نام ہے اور یہ صحابی ہے. یہ جو ہیں روایت میں ان ابی شریح، ابو شریح صحابی ہے، خویلد ابن عمر ان کا نام ہے. انہ قال، انہوں نے عمر ابن سعید کو کہا، یہ عمر ابن سعید ابن العاص ابن امیہ القرشی الاموی یہ صحابی نہیں ہے، عمر ابن سعید صحابی نہیں ہے اور تابعین کے اندر بھی کوئی اچھے آدمی نہیں ہے اور ان کے جو والد ہیں یہ سعید، ان کی صحابیت کے بارے میں بھی الگ الگ باتیں کہی گئی ہے. بہرحال یہ عمر ابن سعید، اس کا تاریخ کے اندر لقب ملتا ہے لطیم الشیطان، شیطان کا تماچا مارا ہوا. یہ اس کے کارناموں کی وجہ سے اس کا لقب بن گیا تھا لطیم الشیطان، اس لیے کہ مثل شیطان اس نے کارنامے انجام دیے، اس بنیاد پر اس کا لقب تاریخ میں ایسا مشہور ہوا. اس کا دوسرا لقب تھا اشدق، الف شین دال قاف، اس کا معنی ہوتا ہے منہ کھٹا، یعنی جو چاہے منہ میں آوے بول دے، بولنے میں کوئی تمیز نہیں، احتیاط نہیں. یہ اس کے دو لقب معروف تاریخ میں، اشدق اور لطیم الشیطان، یہ لقب معروف ہے اس کا. یہ ہیں عمر ابن سعید. تو حضرت ابو شریح صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی مدینہ کے گورنر عمر ابن سعید کو، اور کب نصیحت کی؟ جب یزید کے حکم سے یہ مدینہ سے مکہ لشکر روانہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے واسطے، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ، اور وہ جو ہے لشکر روانہ کر رہا تھا، یہ سن 73 ہجری کی بات ہے، اِذَن لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا، اب حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو نصیحت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کتنے عمدہ انداز میں آپ نے نصیحت کا طریقہ اپنایا، پہلے تو کیا کہا، اِذَن لِي، مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ صحابی تھے، علم میں بڑا اونچا مقام تھا، اور ان کے سامنے عمرو بن سعید کچھ بھی نہیں، صحابی تو یقیناً نہیں، اور علم میں بھی جو درجہ حضرت ابو شریح کا، اس کا عشر عصیر بھی نہیں عمرو ابن سعید کا، حضرت ابو شریح بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے سے بہت چھوٹے عمرو ابن سعید کو جب نصیحت کرنے گئے تو پہلے اجازت طلب کی، یہ ادب دیکھو نصیحت کرنے کا، کتنے اچھے انداز میں دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ برا کام کر رہا تھا کہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے، بڑا برا کام، اور وہ بھی صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے، یہ مزید برا کام، عمرو ابن سعید حضرت ابو شریح سے بہت چھوٹا علم میں فضیلت میں، اور کر بھی رہا ہے بہت برا کام کہ مکہ پر حملے کے لیے لشکر بھیج رہا ہے، اور وہ بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کے خلاف لشکر بھیج رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر بھی جب حضرت ابو شریح نصیحت کے لیے گئے، کتنا ادب کا انداز اختیار کیا، امیر صاحب آپ مجھے اجازت دو میں آپ کو کوئی حدیث سناؤں، اور دوسرا یہ کہ امیر کا لقب دیا اس کو، اجازت بھی طلب کی اور لفظ امیر سے اس کو خطاب کیا، اور پھر کیا کہا، وَحَدِّثُكَ قَوْلًا، میں تجھے ایک بات ایسی سنانا چاہتا ہوں، تو یا اپنی ذاتی کوئی بات تجھے سنانے نہیں آیا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث تجھے سنانے آیا ہوں، یہ نازک موقع ہے، اس نازک موقع پر میں حضور کی احادیث تجھے سناؤں، دیکھو نصیحت کرنے کے لیے آپ نے کتنا نرمی کا انداز اختیار کیا، جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کی تعظیم کا انداز اختیار کیا، امیر کا لفظ بولا، اس طرح کا انداز عام طور پر سامنے والے کے دل میں بات اتر جاتی ہے، راسخ اور پیوست ہو جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حق بات بھی صحیح ڈھنگ سے کہنی چاہیے، یعنی کہ حق بات سامنے والے کے اوپر پتھر کی طرح مارنی ہے، بلکہ صحیح ڈھنگ سے، جو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ اپنایا، قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطبہ دیا، کب، الغد من یوم الفتح، مکہ المکرمہ فتح ہونے کے دوسرے دن، یعنی سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح فرمایا، اس کے دوسرے دن حضور نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں حضور نے یہ نصیحت ارشاد فرمائی تھی، گویا کہ یہ نصیحت جو حدیث کی میں حضور سے نقل کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ مجھے پرائیویٹ لمیٹڈ حضور نے یہ حدیث سنائی تھی، کہ مجمع عام میں حضور نے جو بات سنائی تھی وہی بات میں تجھے آج سنانے کے لیے آیا ہوں. یہ فرمایا. دراصل ہوا یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ایک حصے کو لے کر مکہ المکرمہ کے بالائی حصے سے داخل ہوئے تھے, اور جہاں سے حضور داخل ہوئے مکہ المکرمہ میں وہاں جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی, اور لشکر کا دوسرا حصہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر کے داخل ہوئے تھے نچلے حصے سے, مسفلا والے حصے سے. وہاں کچھ جھڑپیں ہوئی تھی, مکہ کے کچھ صنادید مقابلے کے لیے نکلے, ان کے ساتھ کچھ مختصر جھڑپیں وہاں پر ہوئی تھی. سمعته اذنایا, میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے حضور کا یہ بیان سنا ہے. یہ تاکید بتلا رہا ہے. ووعاہ قلبی, اور میرے دل نے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھا ہے. وابصرته عینایا حین تکلم بہ, اور جب حضور یہ بات بیان فرما رہے تھے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. دیکھا کتنا تاکید کا عجیب انداز اختیار کیا حضرت ابو شریح نے, یعنی براہ راست میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں. یہ بڑا مؤثر انداز آپ نے اپنایا کہ میں نے آنکھ سے حضور کو دیکھا جب حضور بیان فرما رہے تھے, میرے دونوں کانوں نے سنا, میرے دل دماغ نے اس کو محفوظ کر لیا, جیسا سنا ویسا ہی مجھے یاد ہے, ذرہ برابر اس میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے. کتنی تاکید سے بات نقل کر رہے ہیں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, آپ کسی کا بیان سنیں اور مجمع بڑا ہو تو آپ دیکھ نہ سکے ان کو. مثلاً یہ کہ مسجد میں یہاں اوپر بیان ہو رہا ہے اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ کو جگہ نیچے ملی, تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بیان کے وقت ان کو دیکھا بھی تھا. ہاں میں نے مائک سے آواز آ رہی تھی, میں نے سنی تھی, دیکھا تھا, ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہاں تو حضرت ابو شریح کہہ رہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے میں دیکھ رہا تھا, اور میرے ان کانوں سے سنا, اور میرے دل دماغ نے حضور کی اس نصیحت کو محفوظ کر لیا, یاد کر لیا. وہ اتنی اہم باتیں میں ہو بہو تجھے سنانا چاہتا ہوں. حمید اللہ و اثنا علیہ کا حضور نے بیان کا آغاز کیسے فرمایا تھا, پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کی. اس سے بیان اور تقریر کے آداب کا پتہ چلتا ہے کہ بیان سے پہلے تقریر سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا ہونا چاہیے, پھر جو ہے آپ کا خطبہ اور بیان ہونا چاہیے. اب تو لوگوں نے خطبے کو بھی ایک فیشن بنا ڈالا ہے. خطبہ ہے اللہ کی حمد اور ثنا بیان سے پہلے بطور تبرک کے, بلکہ بعض شعرا تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خطبہ بیان واس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو, حدیث شریف بیان کرنے سے پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو. یہ حدیث کے بھی آداب کے قبیل سے ہے, اس کو پہلے خطبہ پڑھنا چاہیے پھر جو ہے حدیث شریف بیان کرنی چاہیے. حمید اللہ و اثنا علیہ, اللہ کی حمد و ثنا کی. ثم قال, پھر حضور نے بیان میں فرمایا, کیا فرمایا, ان مکہ حرمہ اللہ, اس مکہ المکرمہ کو اللہ تعالی نے حرمت والا بنایا ہے, یعنی یہ قابل احترام جگہ ہے, پورا مکہ حرمت والا کہلاتا ہے, اور اللہ نے اس کی حرمت بتلائی ہے. ولم يحرمها الناس, لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا. کیا مطلب؟ مکہ کی جو حرمت ہے، مکہ کی جو تعظیم ہے، مکہ کا جو ادب اور اکرام ہے، وہ وحی کے ذریعے سے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو اپنی اصطلاح کے طور پر قابل احترام بنایا ہو. دیکھو بہت سی چیزیں جو ہیں نا لوگ اپنے طور پر تجویز کرتے ہیں کہ بھائی فلاں پارلیمنٹ نے یہ تجویز پاس کی، فلاں کمیٹی نے، فلاں شورا نے یہ تجویز پاس کی، تو کہا مکہ کی حرمت یہ کسی انسان، کسی کمیٹی، کسی شورا کی تجویز نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی حرمت کو نازل فرمایا ہے. اس میں یہود نصارہ کی تردید بھی ہو گئی کہ یہود اور نصارہ نے شریعت کے بہت سارے احکام خود ساختہ حرام خود طے کر لیے، اور بہت ساری حلال چیزوں کو حرام، بہت ساری حرام چیزوں کو حلال خود کے طور پر طے کر لیا. تو کہا یہود نصارہ نے جس طریقے سے اللہ کی شریعت میں بہت ساری چیزیں خود تجویز کر کے حرام کر لی یا خود تجویز کر کے حلال ٹھہرا لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مکہ کی حرمت کا مسئلہ خود باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ نے مکہ کو قابل حرمت بنایا ہے. فلا یحل لامرئ، سو حلال نہیں ہے کسی انسان کے لیے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ان یسفک بہا دمن، کہ وہ مکہ کی آبادی میں خون بہاوے. مکہ المکرمہ میں قتل قتال کے ذریعے خون بہاوے، یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. چونکہ وہ قتال کے لیے مکہ لشکر بھیج رہا تھا، اس لیے حضرت ابو شریح نے یہ حدیث اس کو سنائی. ولا یعضید ولا یعضود بہا شجرتن، اور مکہ کے درختوں کو بھی نہ کاٹے نہ اکھیڑے، یعنی جو درخت قدرتی اگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نہ کاٹ سکتا ہے نہ تو اکھاڑ سکتا ہے. جو درخت انسان لگاتے ہیں اس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا کسی نے کیلا لگایا، کسی نے پپیتا مکہ میں لگایا، کسی نے مکہ المکرمہ میں تربوز لگایا، تو اس کو کاٹ بھی سکتا ہے اکھیڑ بھی سکتا ہے، لیکن جو قدرتی ہوتے ہیں اس کو وہ کاٹ نہیں سکتا، اس کو وہ اکھیڑ نہیں سکتا. یہ ہو گئی حدیث جو حضرت ابو شورے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دوسرے دن سنی تھی، وہ انہوں نے عمر ابن سعید کو سنا دی. اس لیے سنائی تاکہ وہ مکہ لشکر نہ بھیجے کہ بھائی حضور نے تو اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ بھائی وہاں قتل و قتال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تو لشکر مت بھیج. یہ نصیحت کرنے کے لیے حدیث سنائی. اب ایک دفعہ دخل مقدر کیا، یعنی ایک اشکال ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا. کیا اشکال ہو سکتا تھا؟ کہ فتح مکہ کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تو حضور کے دستے، حضور کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن حضرت خالد کا جو دستہ تھا ان کے ساتھ مکہ کے کچھ لوگوں نے جنگ کی اور کچھ قتل و قتال بھی وہاں پر ہوا تھا. تو اس سے اگر کوئی آدمی استدلال کرے کہ بھائی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے بھی تو قتل و قتال کیا تھا، اگر کوئی استدلال کرے اور جواز ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جو قتال کیا تھا مکہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو وہ جو اشکال کا ذریعہ بن سکتا تھا اس کا جواب عنایت فرمایا کہ اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب یہ فَإِنْ أَحَدٌ سو اگر کوئی آدمی ترخص رخصت حاصل کرنے کی کوشش کرے رخصت پر عمل کرنے کی کوشش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے دن قتال کے ذریعے سے یعنی اگر کوئی ٹیڑھی کھوپڑی کا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے دن کچھ سبزی بھاجی کاٹی تھی وہاں مکہ میں جو بیچ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے ایسوں کو تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی غلط استدلال کرنا چاہے تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو کا فقولو اس کو یوں کہنا ان اللہ قد اذن لرسولہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کے لیے اجازت مرحمت فرمائی تھی فیہا ساعتن مختصر وقت کے لیے اللہ نے مکہ کی حرمت کو حلت سے بدلا تھا یعنی جس وقت حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو اس دن طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک کا وقت اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حرمت کو اٹھا لیا تھا مکہ اس سے پہلے بھی قابل حرمت اس دن کے بعد بھی قابل حرمت قیامت تک قابل حرمت صرف فتح مکہ کے دن تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کو اپنے نبی کے لیے اٹھا لیا تھا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کچھ وقت کے لیے تو کہا وہ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے خود حضور کے لیے مکہ حلال کیا تھا تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا نہیں ہے اس لیے تم اس سے استدلال نہیں کر سکتے من نہارن یعنی اس دن میں چند گھڑی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حرمت اٹھا لی تھی ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس پھر اس مکہ کی حرمت دو بارہ لوٹ آئی جیسا کہ گزشتہ کل تھی یعنی فتح مکہ کے دن جو حرمت اٹھائی گئی تو پھر وہ حرمت آ گئی جیسے فتح مکہ سے پہلے والے دن کے اندر حرمت تھی یعنی پہلے بھی حرمت بعد میں بھی حرمت فتح مکہ کے دن چند گھڑیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا لی تھی یہ مضمون حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفع دخل مقدر کے ساتھ جو ہے عمر بن سعید کو مضمون سنا دیا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو یہاں میرے سامنے موجود ہے وہ غیر موجودین کو میری یہ بات پہنچا دے اس لیے چونکہ تو موجود نہیں تھا یہ عمر بن سعید میں موجود تھا میں نے سنا تھا اس لیے میں تجھے یہ حدیث پہنچانے کے لیے آیا ہوں یہ ہے اس جملے کا مطلب کہ جب یہ حدیث حضور نے ارشاد فرمائی تو موجود نہیں تھا میں موجود تھا اور حضور کا ارشاد عالی ہے کہ جو غیر موجود ہے ان کو موجودین پہنچا دے رہے اس لیے میں تجھے پہنچانے آیا ہوں یہ آپ نے فریضہ انجام دے دیا دیکھیے امام بخاری کہاں سے کہاں ترجمۃ الباب پر استدلال کرتے ہیں اپنے معیار پر روایت لا کر پھر ترجمۃ الباب پر استدلال کرے یہ ہیں غضب کا کمال ان کا کہ اس موضوع پر کوئی اور روایت لیکن ان کے معیار پر نہیں تو کہاں سے واقعہ لا کر اب یہاں ترجمۃ الباب سے مربوط لفظ یہ ہیں وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ حضور نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہے وہ غیر موجود لوگوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے رہے اس لیے میں تجھے یہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں دیکھیے اس سے وہ دوسرا مقصد بھی استدلال میں آ گیا کہ عمر بن سعید ایک غلط کام کرنے جا رہا تھا اس نے پوچھا نہیں پھر بھی حضرت ابو شورے نے جا کر سامنے سے بتلا دیا. معلوم ہوا کہ کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہو. آپ کو پوچھے نہ پوچھے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ مولانا صاحب ہو, آپ جا کر بتلا دیجئے کہ آپ غلط کام کر رہے ہو, یہ بتلانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ بھی اس حدیث شریف سے معلوم ہو گیا. یہ ہو گیا واقعہ پورا. جب حضرت ابو شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا, تو طلبہ عزیز ہی ہوا کرتے ہیں. فقیل لابی شریہم, شاگردوں نے حضرت ابو شریر کو پوچھا, حضرت آپ نے جا کر یہ ساری باتیں سنائی تھی, ما قال عمرن, تو عمر ابن سعید نے کیا ریپلائی دیا تھا, کیا جواب دیا تھا آپ کو, پھر کیا کس کا ہوا؟ حضرت وہ آگے کا تو سناؤ, یہ تو آپ نے وہ اول والی بات سنائی. قال, تو حضرت ابو شورے فرمانے لگے, عمر ابن سعید نے یوں جواب دیا, کیا جواب دیا, انا اعلم منک یا ابا شورے, دیکھو اے ابو شورے میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, میرا علم اس معاملے میں تم سے زیادہ ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں اس کا علم, وہ ڈھنگ کا تابعی نہیں ہے, اور یہ واقعی صحابی ہے, اور یہ صحابی کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں, اس لیے جو ایسی باتیں اس نے ٹھوک دی. انا اعلم منک یا ابا شریہم, یہ اس طرح اس نے کلام کیا جو بظاہرن صحیح بات ہے لیکن باطل کا ارادہ کرنے والی یہ بات ہے. یعنی وہ یوں کہنا چاہتا تھا کہ میں یہ سب باتیں جانتا ہوں ابو شورے, پھر میں یہ عمل کر رہا ہوں, اور پھر اس نے آگے والی باتیں کہی. کہ جو باتیں کہی اس نے عمر بن سعید نے, یہ کلمۃ حق ظاہرا ویراد بہ باطلا, ظاہر میں کچھ ٹھیک بات لگتی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ بات باطل تھی. جو بات عمر بن سعید نے حضرت ابو شریح کو جواباً کہی تھی. دراصل وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم مانتے تھے. یہی بہت بڑی غلطی کہ یزید اور عمر بن سعید اور یزیدی لوگ سب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم مانتے تھے. یہ مجرم ماننا ہی بنیادی طور پر غلطی. دوسری بات, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا تھا جس سے ان کا قتل مباح ہوئے. قتل مباح ہونے کی شرعاً جتنی صورتیں, اس میں سے کوئی کام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ مباحت دم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت اور خلافت کے بہت زیادہ حقدار تھے. صحابی رسول تھے, بڑا اونچا ان کا مقام تھا, اس لیے وہ خلافت کے بہت زیادہ حقدار تھے. اس لیے ان لوگوں کا ان کے خلاف لشکر بھیجنا, لشکری کاروائی کرنا, قتل و قتال کرنا, یہ بالکل صحیح نہیں تھا. تو کیا کہہ رہا ہے عمر بن سعید, انا اعلم منک یا ابا شورے, ابو شورے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. ارشاد نبوی سنایا ابو شورے نے, اور اس کے مقابلے میں عمر بن سعید ایسی باتیں کر رہا ہے, یہ ضد ہے, ہٹ درمی ہے. پھر کیا کہتا ہے, لا تعیز عاصیاً, حرم کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا ہے, حرم کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا ہے. تو کیا نعوذ باللہ عبداللہ ابن زبیر گنہگار ہے؟ بالکل گنہگار نہیں. کیوں تم ان کو گنہگار قرار دیتے ہو؟ تو گویا کہ ولا فارن بدمن, اور جو خون کر کے باباغا ہو اس کو بھی حرم پناہ دیتا نہیں ہے. تو یہ بات ساری غلط تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کسی کا قتل ہی نہیں کیا تھا کہ قتل کر کے وہ حرم میں بھاگے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے. وَلَا فَارًا بِخَرْبَتٍ, اور خربتن کا لفظ ہو تو معنی کیا, چوری. چوری کر کے بھاگے ہوئے لوگوں کو بھی حرم پناہ دیتا نہیں ہے. دیکھیے عمر بن سعید اپنا کام صحیح ٹھہرانے کے لیے کتنی غلط بات کہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ کہ حرم کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا, حرم خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا, حرم جو ہے کسی چوری کرنے والے کو پناہ دیتا نہیں ہے. بعض طرق میں لفظ ہیں بی خزیتن, رسوائی, رسوائی کے کام کرنے والوں کو بھی حرم پناہ نہیں دیتا. گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا نعوذ باللہ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مجرم ہے, اس قابل ہے کہ ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے. حرم حرم ہے, وہاں کوئی چور نہیں دے سکتا, کوئی گنہگار نہیں دے سکتا, کوئی قاتل نہیں دے سکتا. یہ ہے اس کا کہنا عمر بن سعید کا, اور یہ وہ کلمہ ہے جو بظاہر حق معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ کلمہ سراسر باطل ہے. اسی لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کوئی جنایت نہیں کی, کوئی قتل نہیں کیا, کوئی چوری نہیں کی, پھر کیسے وہ لوگ وہ مجرم قرار دیے کہ تم ان کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہو اور ان کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہو. یہ اس نے اس سے استدلال کیا تھا. بہرحال یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں ولیبلغ الشاہد الغائب کی بنیاد کے اوپر. اب یہاں شراح کرام نے ایک دو مسائل بھی جو ہے چھیڑ دیے ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس معاملے کے اندر بے قصور تھے, اور جو عمر بن سعید نے استدلال کیا وہ بالکل غلط اور باطل استدلال کیا. اب یہاں ائمہ کرام کے درمیان ایک مسئلہ مختلفی ہو گیا. مسئلہ یہ مختلفی ہو گیا کہ کوئی آدمی جنایت کرے اور جنایت کر کے حرم میں گھس جاوے تو کیا اس کو سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ نمبر ایک, اگر کسی آدمی نے کوئی مالی جرم کیا ہے, کسی کا مال غصب کر لیا ہے, کسی کا مال تلف کر لیا ہے, یا مادون نفس جرم کیا ہے, جیسے کسی کو بدن میں زخم پہنچایا, مادون نفس یعنی قتل سے کم درجے کا کوئی زخم ایذا پہنچائی ہے, تو بالاتفاق اس کو سزا دی جائے گی. حرم میں اس کو بالاتفاق سزا دی جائے گی, اور جو مال اس کے پاس ہے وہ لے کر کے مالک کو واپس دلوا دیا جائے گا. تو مالی معاملات میں اور مادون نفس جنایت میں اتفاق ہے ائمہ کا کہ حرم کے اندر اگر کسی نے پناہ لی ہو تو وہاں اس سے بدلہ لیا جائے گا, سزا دی جائے گی اور مال لے کر کے مالک کو لوٹا دیا جائے گا. لیکن اگر کسی کو اس نے قتل کر دیا اور قتل کر کے وہ جو ہے حرم میں گھس گیا, تو اس سے وقت پر امام ابو حنیفہ, امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ فرماتے ہیں کہ حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو حرم میں تنگ کیا جاوے, کہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جاوے. پانی بند کر دو, روٹی بند کر دو, آئے گا مجبوراً باہر. جب مجبوراً باہر آئے گا تو پھر اس کو سلا دو. تو حرم کے اندر قصاص نہیں لیا جائے گا, بلکہ اس کو جکڑ لیا جاوے, تنگ کر دیا جاوے کہ وہ حرم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے. امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ حرم میں قصاص لینے کے قائل ہیں کہ حرم ہی کے اندر اس سے قصاص لیا جائے گا. احناف نے استدلال کیا ہے, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اس آیت کے ذریعے سے احناف کا استدلال ہے. اور امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس قول سے استدلال کیا, لا تعز آسیاً ولا فارن بدمن ولا فارن بخربت, اس سے استدلال کیا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث شریف تھوڑی ہے, یہ تو عمر بن سعید کا ایک طرح کا جملہ ہے, اس لیے جو ہے اس سے استدلال کرنا مناسب نہیں ہے. اس لیے یہاں پر احناف جو امن دخلہ کان آمینہ سے استدلال کرتے ہیں وہ مضبوط ترین استدلال ہے. جی ہاں, پھر ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ شاگردوں نے حضرت ابو شریح کو پھر پوچھا کہ پھر کیا ہوا حضرت, یعنی عمر بن سعید نے یہ جو جملہ کہا نا, ولا فارن بھی زمین ولا فارن بھی خربتین, اس کے بعد حضرت کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے اس کو بات سنا دی اور کہہ دیا کہ دیکھ میرا کام تھا تجھے دین کی بات پہنچا دینا, پہنچا دی اور پھر میں اٹھ کے چلا آیا, اس کو عمل کرنا نہیں تھا. اس نے تو مکہ لشکر بھیجنے کی پورے پوری تیاری کر لی تھی, اس کو عمل کرنا نہیں تھا, تو پھر میں اس کے دربار سے اٹھ کر کے باہر نکل آیا. یہ ہیں حضرات صحابہ کہ امیر ظالم اور امیر غلط کام کرے تو بھی اس کے خلاف وہ لوگ جو حق بات ہو وہ ڈھنگ سے صحیح نحت سے سنا دیا کرتے. جی
وعنهم وعنا جميعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسنكم قال وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا يبلغ الشاهد المشاهد منكم الغائبة وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك فلا هل بلغت مرتين.
اب اس روایت کی سند ذرا دیکھو بھائی, یہ ایوب سختیانی ہیں حماد کے جو استاد ہیں نا, یہ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ ہے. وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے, وہی خواب کی تعبیر والے بزرگ. ان ابی بکرا تھا, ابی بکرا کا نام ہے حضرت نفع ابن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم, برابر. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا واسطہ حدیث سنی نہیں ہے, اس لیے یہ سند منقطع ہو جائے گی. کہ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نفع ابن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بلا واسطہ سنی نہیں ہے, اس لیے سند کے اندر انقطاع پایا جا رہا ہے. ایک بات. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ منقطع سند سے روایت کیوں نقل کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام فیربری والے نسخے کے اندر اس طریقے سے ہے، ان محمد ان ابی بکر تھا، لیکن دوسرے نسخے مستملی اور کشمہینی کے نسخے کے اندر یہاں ایک لفظ زیادہ ہے سند میں، ان محمد ان ابن ابی بکر تھا ان ابی بکر تھا. دوسرے نسخوں میں کیا ہے؟ ان محمد ان ابن ابی بکر تھا ان ابی بکر تھا. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کس سے؟ ابو بکرا صحابی کے بیٹے سے، اور وہ بیٹے نقل کر رہے ہیں اپنے ابا جان حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو یہ جو دوسرے نسخوں میں بیچ میں حضرت ابو بکرا کے صاحبزادے، اس کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن ابی بکرا تھا ان ابی بکرا تھا، جو سند ہے وہ جو ہے موصولاً روایت ہے، اسی لیے وہ انقطاع باقی نہیں رہتا ہے. اور کتاب الحج میں، کتاب المغازی میں، کتاب الفتن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں یہ روایت لائے ہیں وہاں سند میں ابن ابی بکرا کا تذکرہ موجود ہے، یہاں کی سند میں نہیں ہے. باقی فتن میں، مغازی میں، کتاب الحج میں، تینوں جگہ کے اوپر جہاں امام بخاری یہ روایت لائے ہیں وہاں پر ابن ابی بکرا کا واسطہ موجود ہے، اور یہی اولا اور راجے ہے تاکہ سند کے اندر انقطاع باقی نہ رہے اور سند متصل اور مرفوع ہو جائے. ان ابی بکرا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک آیا، یعنی حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. گویا حضرت ابو بکرا کی مجلس چل رہی تھی، بات پر سے بات نکل رہی تھی، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی آ گیا. چونکہ محبت ایسی چیز ہے کہ جب محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کا ذکر خیر کسی بھی عنوان سے آ ہی جاتا ہے. تو چونکہ حضرت ابو بکرا صحابی ہے، حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے، اسی لیے مجلس میں کوئی اور تذکرہ چل رہا تھا لیکن حضور کا ذکر خیر آ گیا، تو اس ذکر خیر میں انہوں نے یہ بات بھی سنا دی. اور بازو نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، حضرت ابو بکرا نے کسی کاپی میں احادیث لکھ رکھی تھی تو وہاں پر یہ بھی تھا. قال، کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، یعنی مکہ کے اندر جو چیزیں قابل احترام ہیں اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تمہارے خون اور تمہارے اموال، یعنی جس طریقے سے مکہ قابل احترام، اس طرح ایک مومن کی جان اور قتل قابل احترام، جس طرح مکہ قابل احترام، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام، جس طرح مکہ قابل احترام، ایک مسلمان کی عزت دوسرے کے لیے قابل احترام، یہ اصل جز نقل کر رہے ہیں. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، یقیناً تمہارا خون یعنی جان اور تمہاری مال. قول محمد، پھر امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، وَأَحْسِبُهُ، میرا خیال یہ ہے کہ آگے وَأَرَادَكُمْ بھی فرمایا تھا، یعنی تمہاری عزت، آبرو، تمہارا حسب، یہ سب قابل احترام ہے. یہاں ایک بات سمجھنا حدیث شریف کے درمیان میں، کہ دیکھیں یہاں کیا کہا، وَأَحْسِبُهُ، وَأَحْسِبُهُ کسرے کے ساتھ، بعض نسخوں میں وَأَحْسَبُ بھی ہے، شاید ہے کسی نسخے میں احسبو، تو احسبو، یہ جو حسیبہ کا لفظ ہے نا، یہ ماب سمیع یسمعو سے بھی آتا ہے. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں یا سب ظمآن ما آ, تو کیا معلوم ہوا کہ یہ باب سمیع یسمعو سے ہیں. وہی تو قرآن میں آپ پڑھتے ہو یا سب ظمآن ما آ, لیکن اس کی ایک قرات کسرے والی بھی ہے یا سب ظمآن ما آ, تو پھر باب حسیبہ بھی ثابت ہو جائے گا. اس لیے یہ حسیبہ یا سب اس کو باب سمیع کا مصدر قرار دیا گیا ہے, اور کسرے والی خیرات کو سامنے رکھے تو باب حسیبہ یا سیب مستقلن الگ باب, جیسے کہ منشعب کے مؤلف نے اسی کو راجع قرار دیا. وہ ایک کتاب ہوتی تھی پہلے درجے شروع میں پڑھائی جاتی تھی, اس کا نام تھا میزان منشعب, وہ عربی کی ابتدائی کتاب پڑھائی جاتی تھی. تو منشعب کتاب کے مؤلف نے اس کو مستقل باب شمار کیا ہے حسیبہ یا حسیبہ. تو اس صورت کے اندر یہ کسرے والی خیرات میں اس کا مستقل باب ہونا ثابت ہو جائے گا, اور فتح والی خیرات میں یہ باب سمیع یسمعو سے ثابت ہوگا. وَآسِبُو ہو کہ میں خیال کرتا ہوں, قَالَ وَأَعْرَادَكُمْ کہ تمہاری عزت آبرو, علیکم آپس میں, حرام ان کا حرمت یومکم ہذا, قابل احترام ہے جیسا کہ آج کے اس دن میں قابل احترام ہے, دس ذی الحج, فی شہرکم ہذا, اس مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے کے اندر قابل احترام ہے, الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب, اللہ دھیان سے سنو کہ جو تمہارے اندر یا موجود ہے وہ غیر موجودین کو یہ باتیں پہنچا دے وے, غیر موجودین کو یہ باتیں پہنچا دے وے. چونکہ ہمارے گجرات کا عربوں سے گہرا تعلق رہا ہے, صحابہ تابعین کے جو قافلے آئے تھے ان کا استقبال کرنے کی سعادت اہل گجرات کو حاصل رہی ہے, تو ہماری گجراتی کے بہت سے الفاظ میں عربی الفاظ ہے, اس میں سے ایک الا بھی ہے, یعنی جس معنی کے لیے عربی میں الا استعمال ہوتا ہے اسی معنی کے اندر گجراتی میں بھی الا استعمال ہوتا ہے, دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے الا. دھیان سے سنو لا اس طریقے سے. اب بعض لوگ کثرت استعمال سے حمزہ حذف کر دیتے ہیں, وہ بات الگ ہے, ورنہ وہ الا پورے پورا ہے. الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب, جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ عدم موجود لوگوں کو, غیر حاضروں کو یہ بات پہنچا دے وے. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے ربط, کہ اصل میں یہ جملہ حضور نے کب فرمایا تھا, حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. وکان محمد, اور امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یقول فرماتے تھے, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کان ذالک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح سچی ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح سچی ارشاد فرمائی. کان ذالک, یہ بات ہو چکی. کان ذالک کا کیا ترجمہ؟ یہ بات ہو چکی. ہو بہ چکی یعنی موجود صحابہ کرام نے غیر موجود لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دی, کہ موجود صحابہ نے غیر موجود لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دی. کیسے پہنچا دی؟ حجۃ الوداع میں جس کے گھوڑے جدھر منہ کیے ہوئے تھے ادھر دوڑا دیے, ایسا ہی کیا تھا. جن کے گھوڑوں کا منہ جدھر تھا انہوں نے اس جہت میں گھوڑے دوڑا دیے, ایسا ہی کیا تھا نا. ایسا ہی بیان کرو گے پھر یہاں سے جانے کے بعد, مرکز پر بیان کرنے کا موقع ملے گا, ایسے بیان کرو گے صحابہ کو کیسی فکریں تھی دین پہنچانے کی. ایسا نہیں ہوا تھا, یاد رکھنا. یہ موضوعات من زمانی نہ کے قبیل سے ہیں یہ روایت. الاحل بلک تمر رتعینی, دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. اب یہ حدیث شریف کا حاصل ہو گیا. اللہ حل بلغ تو مرتینی, دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. اب یہاں ایک بحث یہ کھڑی کی ہے کہ امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جو کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالکا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو ایک تعلق آپ کو سیدھا سادہ بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی لیبلغ الشاہد منکم الغائب, تو صحابہ نے یہ بات کر لی اور دنیا کے اندر اللہ کا دین انہوں نے پہنچانے کا کارنامہ انجام دے دیا. کان ذالکا, وہ کام انہوں نے انجام دے دیا. بعض حضرات اس کی کچھ اور توجیہ کرتے ہیں کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے کا تعلق ہے او آ سے, او آ اس لیے کہ پیچھے آپ نے روایت میں پڑھ لیا رب مبلغن او آ من سامعین, تو بعض کہتے ہیں کہ یہ صدق کا تعلق ہے او آ کے ساتھ. کیا مطلب؟ جن کو یہ بات پہنچائی جائے یہ سننے والے کے مقابلے میں حدیث کی زیادہ حفاظت کرنے والے, زیادہ سمجھنے والے, زیادہ یاد رکھنے والے, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور بعض یوں کہتے ہیں کہ براہ راست جنہوں نے سنا ان کے مقابلے کے اندر بالواسطہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہے صدقہ کے ذریعے. دونوں بات ایک ہی ہے کہ ان کی طرف اس کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ جو لوگ بلا واسطہ سن رہے ہیں جیسے حضرات صحابہ, جو لوگ بالواسطہ سن رہے ہیں جیسے کہ حضرات تابعین اور بعد میں آنے والے حضرات فقہائے کرام, تو انہوں نے احادیث نبویہ کو زیادہ یاد رکھا, زیادہ سمجھا, اس میں سے مسائل مستنبط کیے اور دنیا کے اندر دور دور تک انہوں نے وہ احکام لوگوں تک پہنچا دیے اور بڑا عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دے دیا. تو حضرت شیخ رحمت زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صدقہ کا تعلق اس سے ہے او آمین سامعین سے, اور یہاں پر ایک مطلب یہ لیا گیا کہ نہیں اس سے اس کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچی واقع ہو چکی کہ حضرات صحابہ نے وہ بات دنیا کے اندر دور دور تک پہنچا دی. جی نیا باب امام علی مقام قائم فرما رہے ہیں. باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے اس کے گناہ کے بارے میں یہ باب ہے. یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کی وعید, جھوٹا واقعہ بیان کرنے والوں کے لیے وعید, جھوٹی بات بیان کرنے والوں کے لیے وعید. دیکھیے پچھلے ابواب میں علم کی اہمیت بیان کی گئی, حدیث شریف کی فضیلتیں بیان کی گئی, ساتھ میں علم کی اشاعت کرو, تبلیغ کرو, اس کی تاکید بیان کی گئی. تو اس سے کوئی آدمی غلط نتیجہ نہ نکالے. کیا غلط نتیجہ نہ نکالے؟ کہ علم کی دین کی بات جھوٹی ہو، من گھڑت ہو، بے بنیاد ہو، بے سند ہو، بے تحقیق ہو، وہ بھی پہنچاؤ، وہ بھی پھیلاؤ. کوئی آدمی یہ گمان نہ کرے کہ بھائی جب دین کی حدیث کی اتنی فضیلت ہے اس کی تبلیغ اور ارشاد کی، تو کوئی کیا سوچ سکتا ہے کہ دین کی بات حدیث کی بات پہنچاؤ، بے تحقیق بات بھی پہنچاؤ، بے سند بات بھی پہنچاؤ، بے بنیاد بات بھی پہنچاؤ، جھوٹھی بات بھی پہنچاؤ، بس پہنچا ہی پہنچاؤ. کوئی آدمی ایسا خیال نہ کرے، بلکہ حدیث شریف کے معاملے کے اندر بڑا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. تو نقل علم، بیان علم بہت اہم ہے، لیکن جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. دین پہنچانے میں غلط بیانی سے بچو، احتیاط کرو، اور انسانی تقاضے سے اگر کسی نے کوئی غلط بات بیان کر دی تو فوراً رجوع کر لیوے کہ بھائی میں نے فلاں بات بیان کی لیکن وہ مجھ سے غلط بیان ہو گئی، جھوٹی بیان ہو گئی، تو فوراً رجوع کر لیوے، رجوع کر لینا چاہیے. گویا یہاں جو حدیث لا کر امام علی مقام نے استدلال کیا ہے، یہ صریح حرمت پر یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، دین کے متعلق جھوٹی بات، غلط بات، بے بنیاد بات بیان کرنا، کوئی ان کی طرف منسوب غلط واقعہ بیان کرنا، یہ صریح حرام ہے، بالکل غلط کام ہے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اب اوپر والے باب کو ملا کر کے اس ترجمۃ الباب کا ایک اور مفہوم دیکھیے. اوپر اخیر میں کیا آیا؟ حلال یبلغ الشاہد منکم الغائب، اور یہاں آیا من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولے. اب دونوں کو بلاؤ، کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات، آپ کی مبارک سنتیں، اس کی تبلیغ اور ارشاد بہت اہم ہیں، لیکن اس میں جھوٹ اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اکناف عالم سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر موجود تھے، دور دور سے آئے ہوئے لوگ اس خطبے کے وقت کے اوپر موجود تھے، اور جنہوں نے بھی حضور کے اس ارشاد عالی کو سنا، ہر ایک مستقل مکلف ہے کہ وہ حضور کی مبارک باتوں کو، مبارک سنتوں کو، مبارک طریقوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے رہے، انفرادی طور پر پہنچا دے رہے یا لوگ اجتماعی طور پر پہنچا رہے، اس کا فریضہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. اور حضور کے ارشاد لیبلغ الشاہد الغائب پر عمل کرنا واجب بھی ہے، کہ حضور نے امر کے سیگے سے فرمایا تھا کہ جو موجود لوگ ہیں وہ غیر موجودوں کو پہنچا دے رہے، لیکن اس میں پورے احتیاط کے ساتھ پہنچانا ہے. یعنی کہ واجب اور فریضہ ادا کرنے کے لیے آدمی بے تحقیق باتیں بھی پہنچانا شروع کر دے وے، جو جھوٹی باتیں ہیں وہ بھی پہنچانا شروع کر دے وے، غلط من گھڑت باتوں کو بھی پہنچانا شروع کر دے وے نہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم اس کو پوچھے بھائی یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ بڑوں سے سنا ہے. یہ ہو گئی سند مجہول، بڑوں سے سنا ہے. کون سے بڑے؟ وہ جواب کچھ بھی نہیں ہے. اور حدیث کے نام پہ پھونکتے چلے جا رہے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے. تو تبلیغ اور اشاعت کے فریضے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آدمی بے بنیاد، غلط، نامناسب، جھوٹ، ہر طرح کی باتیں پھیلاتا پھرے. آپ مکلف ہو کے جو دین کی بات آپ نے سنی وہ پہنچاؤ، لیکن پوری تحقیق کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں ہوئے. جی.
قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا جميعا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليجد نارا.
یہ ربعی ابن حراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ مت باندھو. لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ مت باندھو. فانہ من کذب علی فلیجد نار، جو میرے بارے میں جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب یہاں چند اہم امور ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کذب بیانی، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں بھی بہت بڑا کبیرہ ہے. اور کذب کی تعریف ہے خلاف واقعہ بات بولنا، خلاف واقعہ بات بولنے کو کذب کہتے ہیں. یعنی جو بات، جو واقعہ، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ بات، وہ واقعہ، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ کہہ کر کے بیان کرنا، یہ ہو گیا خلاف واقعہ، اور اس کو کہا جائے گا کذب. اور یہ جو ہے ممنوع ہے، اکبر الکبائر ہے. بعض لوگ، بعض ائمہ حضور کے معاملے میں جھوٹ باندھنے کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ آدمی نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا. لیکن راجع اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، بلکہ اکبر الکبائر کے قبیل سے ہیں، بہت بڑا گناہ کبیرہ کا کام ہے. ایک بات ہو گئی، فل یلی جن نار. بعضوں نے اس کو امر بمانا خبر قرار دیا ہے کہ وہ آدمی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ میں وہ آدمی داخل ہوگا. اور بعضوں نے اس کو بد دعا قرار دیا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کذب بیانی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. اور یہ قیامت تک کے لیے ممنوع ہے، یعنی یہ ممانعت کوئی عارضی نہیں ہے، بلکہ یہ ممانعت دائمی ہے کہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ ممنوع ہے، قیامت تک کے لیے ممنوع ہے. اب یہاں ہمارا ایک شدید اختلاف ہے بعض گمراہ فرقوں سے، اس مسئلے میں ایک شدید اختلاف بعض گمراہ فرقوں سے. اس گمراہ فرقے کے لوگوں کا یوں کہنا ہے کہ حدیث شریف میں کیا ہے لا تکذبوا علی علا آیا ہے، برابر. آگے جو دوسری روایت امام لائے ہیں اس میں بھی کیا ہے، من کذب علی، تیسری روایت ہے من تعمد علی، اور آگے چوتھی روایت میں بھی ہے من کذب علی. یہ اللہ 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 سے روایتیں آ رہی ہیں. تو بعض گمراہ فرقوں نے یوں نتیجہ نکالا اس سے کہ اللہ آتا ہے ضرر کے معنی کو بتلانے کے لیے، ضرر کے معنی کو بتلانے کے لیے. کیا مطلب روایت کا؟ دین کے اندر ضرر اور نقصان ہوتا ہوا تو پھر حدیث شریف گڑنا ممنوع ہے. دین میں ضرر اور نقصان ہوتا ہو تو حدیث شریف گڑنا ممنوع ہے. اللہ سے انہوں نے یہ معنی نکالا، چونکہ اللہ ضرر کے معنی کے اندر آتا ہے عربی کلام کے اعتبار سے. ایک استدلال ان لوگوں کا یہ ہے کہ اعلیٰ ضرر کے معنی میں آتا ہے. کیا مطلب؟ اگر دین میں ضرر اور نقصان ہوتا ہو تو حدیث گڑنا منع ہے، جھوٹی بات بتلانا منع ہے، لیکن اگر دین کا فائدہ ہوتا ہو تو حدیث گڑنا جائز ہے. یہ گمراہ فرقوں نے ایک استدلال یوں کیا. دوسرا استدلال ان لوگوں کا سمجھو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے مسند بزار ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے. اس اثر کے الفاظ کیا ہے، لیدل بہ الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی بات بولا، من گھڑت بات بولا لوگوں کو گمراہ کرنے کے واسطے. فلیتبوأ مقرہ من النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا. گویا اس میں یہ زیادتی ہے کہ کسی نے اگر جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب کی، اور منسوخ کرنے کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. لیکن اگر لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کوئی حدیث گھڑے، ترغیب کے لیے گھڑے یا ترہیب کے لیے گھڑے، واز نصیحت کے لیے گھڑے، تو اس کے اندر یہ وعید نہیں ہے. تو لیدل بہ الناس کے ذریعے سے یہ استدلال کیا ہے. کیا استدلال؟ کہ اگر لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہو تو اس طرح روایت گھڑنا ممنوع ہے. باقی لوگوں کو اگر اس سے ہدایت ملتی ہو, فائدہ ہو جاتا ہو, تو پھر گھڑ سکتے ہیں. اور اسی لیے وائزین نے ترغیب اور ترہیب میں خوب روایتیں گھڑی, خوب واقعات گھڑے. یہ جو مشہور نحوی ہے امام خلیل نحوی رحمہ اللہ, ان کا ایک غلام تھا, اس نے فضائل سور قرآن میں بہت حدیثیں گھڑی ہے, بہت حدیثیں گھڑی صورتوں کے فضائل کے اندر. لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ کیا تو صورتوں کے فضائل میں حدائث گھڑ 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 کرتا رہتا ہے, تو کیا جواب دیا؟ ایسی فضیلتیں سناؤ تو لوگ قرآن پڑھیں گے نا, میں فضیلتیں سنا سنا کر کے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں, میں تو اچھے مقصد کے لیے حدیث گھڑ رہا ہوں. اس نے یہ کہا لوگوں کو. تو ایک یہ بھی ہے گمراہ فرقوں کا کہنا لیدل بہن ناس, تو اب وہ لوگ اس کی بنیاد پر جائز قرار دیتے ہیں کہ حدیث کو گھڑنا جائز ہے جس میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہو اور لوگ راہ راستے کے اوپر آتے ہو. تو اس کی کئی جواب حضرات شرائع کرام نے دیے.